ہوں بھائی صاحب کھانا مزے کا ہے کہ 100 روپے میں مگر کھانا بھی کھاؤ 100 بھی لے کے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے کہ کھانا کھا کے سب لگوا دو 100 روپے والا۔ اگر ہم کہیں کہ کھانا کھا کے ہمارے دب لگا کے جاؤ تو وہ بھی مزے کا نہیں ہے۔ بزرگ ہیں مولانا مظفر حسین صاحب، اس میں لکھا ہے معارف الاکابر میں، بہت ہی متقی کامل بزرگ، ان کا لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے دہلی میں، وہ جو بیل گاڑی ہوتی، وہاں وہ بیل گاڑی والا ہندو تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا ساتھ میں، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اور بھی لوگ تھے بیل گاڑی پہ، تو راستے میں مولانا کی عادت تھی کہ کچھ بیل گاڑی والے سے اس کے مزاج کے مطابق نزول کر کے بات کیا کرتے تھے، جس سے بھی واسطہ پڑے اس سے کچھ بات چیت کرتے تھے انسیت پیدا کرنے کے لیے۔ پوچھا کہاں کو جاؤ گے، کیا راستہ ہے، کیا ہے۔ خیر جب مولانا سفر پورا ہوا، اتر گئے اپنے منزل پہ، ہندو نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ سے وہ کنگن غائب ہیں سونے کے، وہ یہی سمجھا کہ مولانا نے اڑا لی ہے، اور بھاگا ان کی تلاش میں، اور مولانا کو جا پکڑا جا کے، اور ایک زوردار دھول جمایا ان کے، اور کہا کہ لا میرے کنگن، کہاں ہے میرے کنگن؟ میں کہا بھائی میں تمہارے بیٹے کنگن نہیں لیے، کہ نہیں ہے تیرے سوا کون ہو سکتا ہے، تو راستہ پوچھ رہا تھا تو نہیں لیے، بھائی میں نے نہیں لیے، لیکن تھانے چل رہا ہوں۔ کہا چلو بھائی تھانے چلنے کو تیار ہوں۔ اب جو تھانے لے گیا تو تھانے دار جانتا تھا مولانا کو، مدتب بھی تھا، وہ دور سے ہی دیکھ کے کھڑا ہو گیا ادب سے، اور وہ ادب سے بات کرنے لگا، یہ دیکھ کے اس کے وہ چھوڑ گئے کہ سمجھ گیا کہ مولانا کوئی بڑے آدمی ہے، مگر مولانا نے تھانے دار کو کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہو، اس کے کوئی قصور نہیں، اس کے وہ مال کھو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو یہ کہہ کے چلتا گیا، اس کی برائی نہیں کی۔ وہ فرماتے تھے کہ آج تک وہ جو تھپ اس نے لگائی تھی میرے سر پہ، آج تک اس کا نفع ہوتا ہے، جہاں کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں تو وہی ہے جس نے جس کے سر پہ ہندو نے دھول جمائی تھی۔ عجیب لوگوں کا حال ہوتا ہے، یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ اکڑ جاتے ہیں، اچھا سمجھنے لگتے ہیں اپنے کو۔ یا اللہ نعت شریف کے اشعار ہیں، میرے مرشد محبوب سید ابن سنادی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب رجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبا تجھ پہ ہے خاک شہر مدینہ، مبارک شیخ ارض مدینہ، مبارک
جب سید دو جہاں ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, نہ کیوں رس کے افلاق ہو پھر مدینہ, نہ کیوں رس کے افلاق ہو پھر مدینہ. تیرے
تجھے وہ ہے ارض مدینہ,
نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اثر، وفاداریوں پر صحابہ کی اثر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، وفا
ایمان نہ ہونے کی وجہ سے
اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور مسلمانوں کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کا قیامت تک اس کو ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے. غرض یہ کہ ایمان اتنی بڑی دولت خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے جب مفت میں دے دی ہے تو ان سے ہم امید نہ رکھیں کہ ہمیں بخش بھی دیں گے, یہ بڑی ناشکری کی بات ہے, بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے. امید رکھنی چاہیے کہ ضرور ہمیں بخش دیں گے. جب اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے تو ضرور ہمیں بخش دیں گے, بخشنے ہی کے لیے ایمان عطا فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کام ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ رکھیں اور نفس کو بری باتوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے آمادہ رکھیں اور اس پر جبر کریں, اس پر اپنی حکومت چلائیں. نفس جو ہے انتہائی کمزور اور بوری چیز ہے اور اس کو عربی میں مؤنث کے صیغے سے پکارا جاتا ہے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ نفس کتی ہے, اس کو دبا کر رکھو, اس کیا مجال کے یہ سر اٹھائے. مومن کی شان کے خلاف ہے, نفس پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. تو جو اختیاری کام ہے وہ ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے, ہم وہ کرتے رہیں اور خطا ہو جائے معافی کا دروازہ کھلا ہے, معافی مانگے. مایوسی کی تو کوئی بات ہی اللہ نے چھوڑی نہیں, کوئی دروازہ مایوسی کا چھوڑا ہی نہیں. یہاں تک کہ قیامت میں, قیامت جب قریب آئے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, اس سے پہلے پہلے تک توبہ کے تمام دروازے, اللہ کی رحمت کے دروازے بالکل واہ ہیں, بالکل کھلے ہیں. اسی طرح سے مرنے سے پہلے جو موت کا غرغرہ آتا ہے, اس غرغرے سے پہلے توبہ کے سب دروازے کھلے ہیں, رحمت کا دروازہ کھلا ہے. کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں, کتنے بھی مایوس کن حالات ہو جائیں, ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ سے لو لگائے رکھنا ہے, اللہ سے تعلق رکھنا ہے. اللہ ہمارے ہیں, ہم اللہ کے ہیں. اس طرح بچہ کتنی بھی نالائقی کرے لیکن ماں, ماں تو ماں ہوتی ہے. کتنی بھی برے کام کرے لیکن جا کر ماں ہی کے ساتھ لپٹتا ہے, باپ کے ساتھ لپٹتا ہے, اس سے دوری کا اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے لپٹے اور چپٹے رہو, اللہ تعالیٰ سے لپٹے چپٹے رہو. ان سے دوری میں ہماری موت ہے, ان سے دوری ہماری موت ہے, ان سے مایوسی ہماری موت ہے, ان سے امید رکھنا ہماری زندگی ہے. امید رحمت رکھنا, ہمیشہ امید رحمت رکھنا. لہذا اگر گناہ ہو بھی جائے تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اور کیسے ناموافق حالات آتے ہیں, یہ نہ سمجھ لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں. راہ تقویٰ میں غم آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, ان سے کب گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو کتنے کتنے مسائل آئے, کس درجے کے آئے, کس کس طرح کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحاناً ڈالا, اور کیسے مسائل سے گزارا, کیسے وادی حسرت سے گزارا, وادی خون سے گزارا, دریائے خون سے گزارا. اپنی ذرا سی تکلیف کو لے کے واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. جب یہ تکلیف بھیجی میرے مرشد شیخ العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس کی گواہی دی ہے, الذی انقض ظهرک, وہ غم اور وہ بوجھ آپ کی کمر توڑے دے رہا ہے. ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا, ایسے حالات سے کسی نبی کو نہیں گزارا گیا جن حالات سے میں گزرا ہوں. اور کیسی کیسی فقر و فاقر, کیسی کیسی تکالیف, جسمانی تکالیف بھی, روحانی تکالیف بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جس سے آپ کا درجہ بڑھتا تھا, آپ کا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سے ترقی ہوتی ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو نہ دیتے. تمام انبیاء کو غم آئے, تمام اولیاء کو غم آئے, تمام اصحاب کرام کو کیسے کیسے غم آئے, اس کی بھی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی. وبلغت القلوب الحناجر, تظنون باللہ الظنون, یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا آزمایا کہ ان کے گویا کلیجے منہ کو آ گیا. مہاورتن کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا. تو یہ اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے دی, ان کو بھی ایسے حالات پیش آئے. لیکن مومن کو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف کوئی حالات نہ موافق ہوں, اس پہ واویلہ اور شکایت کرنا شروع کر دے. ایک طرح غم تو انسان کو ہوتا ہے ناموافق حالات میں, اور اکثر تجسس ہوتا ہے. تو جب تجسس منع نہیں ہے, مثلا کسی کو روزی کا دروازہ نہیں کھلا یا وقتی طور پر روزی میسر نہیں ہے, تو اس کو تجسس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کب دروازہ کھلے گا, کب ہمارا کام بنے گا. تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور صبر و تسلیم کے خلاف نہیں ہے. ہاں اگر شکایت اور واویلہ کرنے لگے, بعض لوگ کہتے ہیں خدا کو ہم ہی ملے تھے یہ پریشان کرنے کے لیے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک, یا ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اس قسم کی باتیں اور شکایت جو ہے وہ کرنا یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ڈرایا ہے کہ خبردار مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت قریب ہے اور مایوس نہ ہونا, ان عذابی لشدید, اگر مایوس ہوئے تو ہم عذاب کا ڈنڈا اللہ نے دکھایا ہے کہ ہمارا عذاب پہنچے گا اور تم کفر کافر ہو جاؤ گے, یعنی کہ ہمارے منکر ہو جاؤ گے, ناشکر ہو جاؤ گے. تو اس قدر اللہ نے ڈرایا ہے مایوسی سے. تو شیطان کا یہ ہمیشہ سے مشن رہا ہے کہ گناہوں کے مزے چکھاتا ہے, گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. یہاں دال نہیں گلتی تو مایوسی کا دروازہ کھولتا ہے کہ دیکھو اتنے دن سے تم اللہ اللہ کر رہے ہو, تمہیں کوئی ترقی نہیں ہوئی, تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, پھر گناہ کر بیٹھتے ہو. تو ترقی تو مومن کی ہر وقت ہوتی رہتی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کی ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے. کتنا بھی گناہگار ہو, بڑے سے بڑا گناہگار ہو, لیکن اگر ایمان ہے تو ایمان کی بدولت اس کی مستقلاً ترقی ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک آدمی 50 برس کا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان پر وہ قائم رہا, 5 برس اور جی لیا, 55 برس ہو گیا, تو اس کے 5 برس اور نفع میں آ گئے کہ 55 برس ایمان پر قائم رہا. 60 برس کی زندگی ہے تو اس کا کھاتا اور بڑھ گیا کہ یہ 60 برس ایمان پر قائم رہا. تو یہ ترقی خود بخود ہو رہی ہے ایمان کی بدولت. اور کتنی دفعہ ہمیں کلمے کا دھیان بھی نہیں رہتا, لا الہ الا اللہ, یہ جو کلمہ ہے اسی کی بدولت ہماری بخشش ہے اور اسی کی بدولت ہماری ترقی ہے, اسی کی بدولت ہمارا ایمان ہے. لیکن دل میں کلمہ ہے, دھیان ہے یا نہیں, لیکن ہم ایمان پر ہیں. اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ کوئی شخص کا انتقال ہو اور کلمے کی تلقین کی جا رہی ہو, لیکن اگر اس کے منہ سے کلمہ نہ بھی نکل سکے تو بھی اس کو یہی کہیں ایمان ہی پر موت ہوگی اس کی, اس لیے کہ وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرا. کفر پر نہیں مرا تو ایمان ہی پر مرا ہے, اس لیے ایمان پر خاتمہ ہوا. غرض یہ کہ اتنی ہی ایک بات ترقی کے لیے کافی ہے اور امید کے لیے کافی ہے, رحمت امید اور رحمت کے لیے کافی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ہماری ترقی ضرور ہو رہی ہے. اب اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, شیطان کہتا ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب ایسے ہی ضائع کر دیں گے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو تم دوسرا اللہ کہتے ہو, ایک مرتبہ اللہ کہا, اب جو تم نے دوسری مرتبہ اللہ کہا ہے, یہ پچھلے دفعہ اللہ جو کہا تھا اس کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ تمہارا وہ پچھلا قبول ہو گیا جب ہی انہوں نے تمہیں توفیق دی دوبارہ اپنا نام لینے کی. ہر ایک کو اپنا نام لینے کی توفیق نہیں ملتی, اللہ کا نام لینے کی. یہ کتنی بڑی بات ہے. نماز پڑھی تو سمجھ لو کہ پچھلی خدا تعالیٰ نے تھی تو نہیں ایسی, لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فرض سے قبول فرما کر دوبارہ ہمیں دربار میں حاضری کا موقع دے دیا, ورنہ دھتکار دیتے کہ نہیں یہ شخص ہمارے قابل نہیں ہے, نکلو یہاں سے. دنیا کے بادشاہ کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں, دوبارہ پھر اس کی عزت نہیں ہوتی. ساری دنیا ذلیل کرتی ہے, لیکن خدا کے ہاں کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا. سب تعریف بھی برماتے ہیں اور بار بار حاضری کا موقع اللہ دے رہے ہیں. یہی ترقی ہے, اللہ اللہ کرنا یہی ترقی ہے. ہر اللہ جو ہم زبان سے اللہ کی توفیق سے نکالتے ہیں, دل سے اللہ اللہ کرتے ہیں, ہر اللہ پر ہم سیڑھی چڑھ رہے ہیں, ہر اللہ اس مزاج پر اللہ کی طرف ہم رواں دواں ہیں. ہر کلمہ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہر کلمہ جو ہے ہماری سیڑھی ہے, اللہ کے قرب کی سیڑھی ہے. اور ہر دفعہ جب بندہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے, اللہ الہ الا اللہ کی رٹ لگایا جاتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر دفعہ اس کا زینہ جو ہے وہ چڑھا ہے, اللہ کے قرب کا زینہ چڑھا ہے, ہر وقت ترقی کر رہا ہے. اس طرح استغفار کرتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, شیطان مایوس کرتا ہے کہ اتنے برس ہو گئے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. یہ ساری مصیبت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ کی بات کو سمجھا نہیں. ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ بس ذکر جو ہے وہ ثمرات کے لیے کرنا چاہیے, صرف کیفیات کے لیے کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, کیفیات مہمان ہیں, کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی. اور اگر عمر بھر بھی کیفیات نہ آوے تو پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں. وہ کیفیات وہ لذات موہب من اللہ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہوتی ہیں. یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے اور اس کو بزور بازو بدست بازو آپ اس کو حاصل کر لیں کہ اتنی اللہ اللہ کر چکا ہوں ہزار دفعہ, لہذا اب مجھے ایسی لذت آنی چاہیے, اب مجھے روشنیاں نظر آنی چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ مجھ کو جو ہے ذکر کے بعد روشنیاں نظر آنے لگی ہیں. اور حکیم الامت تو حکیم الامت تھے, نباس بھی تھے, سمجھ گئے کہ ان کے ارادے جو ہے غیر اللہ کے ہیں. خلافت کا ارادہ کرنا, خلافت کو مقصود بنانا, اپنا منصب چاہنا, یہ سب غیر اللہ ہے. حکیم الامت نے لکھا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تمام اذکار ملتوی کر دیں اور صبح کو ننگے پیر گھاس پر ٹہلیں اور ایک سیب روزانہ کھایا کریں, اور رات کو سوتے وقت ٹھنڈے تیل کی مالش کریں. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر قریب آپ پاگل ہو جائیں گے. غرض یہ کہ یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں کتابوں میں بزرگوں کے متعلق, سب چیزیں بالکل صحیح ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا درجہ اس شخص کا ہے کہ جو جس کو یہ کیفیات عمر بھر نہ آئیں پھر بھی وہ تسبیح لیے بیٹھا ہے, پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے کہ یہ اللہ کو اللہ کے لیے یاد کر رہا ہے, اپنا ایک کام سمجھ کر رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا نام لینا ہے. اور یہی بہت بڑی توفیق ہے, یہی میرا بہت بڑا انعام ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے روز اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں, مجھ سے ملاقات فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے انا جلیس من ذکرنی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. جو ذکر کرتا ہے خدا کی ہم نشینی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. کس قدر بڑی دولت ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ صرف ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم اللہ اللہ بھی کرتے رہے, اللہ اللہ کی توفیق بھی ہو, تلاوت کی توفیق بھی ہو, مناجات کی توفیق بھی ہو, نمازوں میں حاضری کی توفیق دی ہے اور حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو رہی ہے. پھر بھی مایوس رہنا, منہ لٹکائے رہنا اور غمگین رہنا, یہ بڑی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نا امیدی سے اور ایسی ناشکری سے بچائے. تو جو ناموافق حالات ہوں ان میں صبر تسلیم اور رضا سے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں تاکہ آخرت کی کمانے کا شوق پیدا ہو. غرض یہ کہ بعض لوگ ذکر اللہ کو دل لگا کے نہیں کرتے کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, کچھ ہمیں لذات ہونی چاہیے, کوئی کیفیت پیدا ہونی چاہیے, کوئی روشنی نظر آنی چاہیے, کوئی خواب نظر آنے چاہیے. تو یہ سب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. جو لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ غیر اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. خود بخود جو چیز کیفیت آ جائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر شکر کرے, لیکن اگر عمر بھر بھی کوئی ایسی کیفیت یا ایسا خواب نظر نہ آئے یا کوئی ایسی لذت پیدا نہ ہو, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ توفیق دے رہے ہیں گناہوں سے بچنے کی اور توفیق دے رہے ہیں نمازوں کی, تلاوت کی, مناجات کی. میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کی تھی اپنی یہی کیفیت کہ حضرت بالکل معمولات تو سب پورے ہو رہے ہیں اور خدا کے فضل سے تلاوت اور ترجمہ اور یہ سب جو بھی معمولات عرض کیے تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں اور جماعت کی پابندی بھی ہے, لیکن دل میں یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ قبول ہے کہ نہیں ہے اور کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں. یہ بات دیکھی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے کہ نہیں. حضرت والا دامت برکاتہم نے یہی فرمایا, اس کا خلاصہ یہ تھا, اس میں جملہ یہ بھی تھا کہ ان سب توفیقات کے ہوتے ہوئے تو یہ خدا تعالیٰ کی رضا کا ڈھول ہے ڈھول, یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے تو وہ راضی ہیں جو بھی ہو رہا ہے. اگر وہ راضی نہ ہوتے تو دربار میں آنے کی کیوں توفیق دیتے ہیں, کام کرنے کی توفیق کیوں دیتے ہیں, نام لینے کی توفیق کیوں دیتے ہیں. تو اسی لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے اور شیخ سے پوچھتے رہے, مشورہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس سے شیطان کی ایک نہیں چلتی. شیطان بھاگتا ہے. یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا جس شیخ سے تعلق ہے وہ تو چھوٹا ہے معمولی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کی تائید بڑی چیز ہوتی ہے. بزرگوں کی تائید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے. حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے قلوب کو جانتے رہتے ہیں. جس کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں, اس کو بھی اپنا پیارا محبوب بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے جس شخص کے ساتھ بزرگوں کی نیک گمانی اور تائید ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس طرح سے اس کو الہام فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے احباب کو لے کے چلے خدا کے راستے میں. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی نہ کسی اللہ والے کا نہ صرف یہ کہ ہاتھ پکڑا رہے بلکہ اطلاع اور اتباع کرتا رہے, بس یہی راستہ ہے. اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم روز مٹی کھودتے رہو گے تھوڑی تھوڑی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پانی تک تم پہنچ جاؤ گے. اسی طرح نہر بڑے دریا تک دوڑتی ہے. مولانا رومی نے فرمایا کہ نہر جو ہے بڑے دریا کی تلاش میں دوڑتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, ایک دن آتا ہے کہ وہ دریا تک پہنچ جاتی ہے, شامل ہو جاتی ہے اس میں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب یہ اللہ کو منظور ہوگا, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیں گے اور ہمیں جلد فرما لیں گے. یہ جو کونو مع الصادقین ہے یہ کام ہم کرتے رہیں, اتقوا اللہ کرتے رہیں اور کونو مع الصادقین کرتے رہیں, یہ کام ہمارے اختیار میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کو منظور ہوگا اپنا بنا لیں گے. خفیہ اپنا بناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جن لوگوں کا تعلق اولیاء اللہ سے رہتا ہے ان کو اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کسی کو پہلے جز نصیب ہو جاتا ہے, بعد میں وہ چلتا ہے سلوک طے کرتا ہے. کسی کو سلوک پہلے طے کراتے ہیں, آخر میں جز فرماتے ہیں. یہ سب ان کے کام ہے. ہمیں خوش رہنا چاہیے اور اپنے معمولات کو پابندی کے ساتھ اور امید کے ساتھ خوب دل لگا کر کرتے رہنا چاہیے, اور ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے. کتنی بھی خطا ہو خدا تعالیٰ سے معافی مانگے, کیفیت ہو یا نہ ہو, کیفیت کو ہاڑ میں جھونکو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم جائیں کدھر, کیفیت نہیں بنتی, ہم کیا کریں, ہم ہمارے اختیار میں کیفیت نہیں ہے. آگے ہاتھ پھیلانا اختیار میں تھا, معافی مانگنا اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, معاف کر دیجیے. چلو آنسو نہیں بھی آئے کوئی بات نہیں, مانگو تو صحیح, معافی مانگو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. تو اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں دھرے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ترقی مومن کی ہوتی رہتی ہے, اور یہی اسی کو سلوک کہتے ہیں. باقی اب جب اللہ تعالیٰ چاہے اپنی محبت کو غالب کر دیں گے اور پھر ہم کو اپنا بنا کر دنیا سے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن ابي بكره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فاي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے, اور اگر بھلائی اور برائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے, اور یہ صورت نادر ہے. حدیث شریف بھی دیکھو وہی آ جاتی ہے حضرت والا کی کرامت ہے کہ مضمون کے لیے کہ جتنی زندگی اچھے اعمال پہ گزرے گی اسی قدر نفع بڑھ جائے گا مومن کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کے وقت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا جسے ہم چت لیٹنا کہتے ہیں, اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے. پٹ لیٹنا چت نہیں پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں بسم کا ربی وضعت جنبی ربی کا ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. پھر یہ دعا پڑھیں اللہم بسم کا اموت و احیا, اور سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی کر لے. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تین بار. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. برے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے برے خواب شیطان کی طرف سے ہے. یہ عمل کر لینے سے انشاءاللہ اس پاپ کی شر بھی دور ہو جائے گا. اور ایک عرض یہ کرنی تھی کہ اس اتوار کو ہمارے یہاں دو اجنبی عورتیں آ گئی تھیں, اور ان میں سے ایک تو خنسا مشکل تھا, اور دوسری کوئی عورت تھی ساتھ میں, وہ اندر آ گئی اور اس دونوں نے ہمارے گھر والوں کو گھیرنا چاہا کہ ایسی باتیں کر کے کہ جیسے تم بہت پریشان رہتی ہو, جو عام سی باتیں ہوتی ہیں گھریلو مسائل, عام طور پر انسان پریشان رہتا ہے کسی وجہ سے تکلیف میں رہتا, ایسے ایسے سوال کر کے وہ گھیرنا چاہ رہی تھی اور کہنے لگی کہ چینی لاؤ میں اس پہ پڑ کے دم کر دوں اور یہ کروں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر والے اس کے جال میں نہیں پھنسے, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پانی پینے کے بہانے اندر بھی آ گئی. انہوں نے کہا ٹھہرو ملا, پہلے اس نے کہا کہ تم نے پانی کو بھی نہیں پوچھا, پانی تو پلا دو. اب انہوں نے کہا اچھا میں پانی لا کے دیتی ہوں, تو پیچھے پیچھے اندر گھر میں گھس گئی. اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ چکر باز عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو بالکل اجنبی عورتوں کو باہر ہی سے ٹال دینا چاہیے. اس سے پہلے بھی جب کسی نے سنا یہ ہمارے قصہ, تو انہوں نے بتایا کہ ایسی دو عورتیں ان کے گھر میں بھی کچھ عرصے پہلے آئی تھیں. تو اس لیے کہ کسی کے جال میں نہ پھنسے اور کسی اجنبی عورتوں کو اندر نہ آنے دو. اس لیے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ عورتیں چکر چلاتی ہیں کیونکہ اکثر عورتیں جو ہے وہ اس چکر میں رہتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کوئی واقعی کچھ پڑ پڑا دے گی. تو انہوں نے پہلے جن کی آئی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ چینی لا کے دی انہوں نے, ایسی باتیں کری کہ جو عموماً ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ وہ بچہ نافرمان ہے یا فلاں ہے دماغ کا ہے یوں ہے وہ ہے, وہ کہتے ہاں ہاں واقعی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے. تو بس انہوں نے وہ چینی لا کے دی اور اس میں اس نے کیا پاؤڈر ملایا پتہ نہیں, وہ پھونک ماری تو بے ہوش ہو گئی. اور وہ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے یہاں کوئی معذور بچی تھی, تو اس کو اجنبی لوگوں کو دیکھ کے وہ چیخنا شروع کر دیتی تھی. تو اس نے اتفاق سے اس کو دیکھ لیا, ان عورتوں کو وہ چیخنے لگی, پھر اوپر سے ان کے رشتے دار آ کر انہوں نے دیکھ کے پھر ان کو بھگایا. اس طرح سے اللہ نے ان کو بچایا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اس سے بہت خیال کرنے کی چیز ہے کہ کسی کے کہنے میں نہ آئے, جال میں نہ پھنسے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں اول آپ کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور ایک زرین تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا, اس سے آپ کا قلب دھویا گیا. پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا, وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر درست کر دیا گیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجو شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. العالمین گناہوں کو ہمارے معاف فرما. اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنے راستہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ لمحہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. ایک لمحہ غفلت سے اللہ میری میرے دوستوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. نیکیوں کو ذوق و شوق عطا فرما. ہر گناہ سے فرار نصیب فرما, بیزاری نصیب فرما, دوری نصیب فرما, حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما. اللہ روزی کے دروازے وا کر دے. اللہ روزیوں کے دروازے وا کر دے. اللہ رزق و روحانی رزق و جسمانی کی بارش فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو تکلیف پریشانی سے حفاظت فرما, ہر مہلک بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائی جو فلسطین میں انتہائی مظلومیت کی حالت میں, اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اے اللہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ آپ ان کی غیب سے مدد فرما لیجیے. اے اللہ جو ان کو جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کوئی تو ہدایت عطا فرما دیجیے. اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیجیے. تو اللہ عبرت ناک سزا سے دو چار کیجیے, دلناک عذاب سے دو چار کیجیے, ان کو ذلیل و خوار کر دیجیے. ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیجیے. اللہ انتہائی ذلت و خواری ان کو, اے اللہ ان کو ذلت و خواری دیجیے. اے اللہ ان کو منہ کالا کر دیجیے. اے اللہ دنیا میں کہیں سر اٹھانے کے قابل نہ رکھیے. اے اللہ ان کی انتہائی طاقتوں کو انتہائی چکنا چور کر دے, طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے, ان کی سازشوں کو انہیں کے اوپر لوٹا دے, اور مسلمانوں کو اللہ ان کی سازشوں سے بچا لے. اے اللہ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بچا لے, اور اللہ سنت و شریعت کا راستہ ہم سب کو عطا فرما, 100% سنت و شریعت کا راستہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. Thank you.